أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتیں لے کر تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر ادا کرنے والا ہو، اور جب ان پر کوئی موت چھا جاتی ہے جیسے سائبان ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی لوگ درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا نہیں انکار کرے گا مگر وہی شخص جو بہت بدعہد اور بہت ناشکرہ ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے کہ جس میں کوئی والد اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گا اور نہ بیٹا اپنے والد کی طرف سے کسی بھی چیز کا بدلہ دینے والا ہوگا، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور بہت دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکہ نہ دے، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے یعنی مختلف رحموں میں ہے، اور کسی انسان کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی، بے شک اللہ جاننے والا ہے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ لقمان کی آخری آیات تھیں یعنی آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34۔ تو یہ چار آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور انہی چار آیتوں پر سورہ لقمان مکمل ہوئی ہے۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندر اور سمندر کی کشتیاں اور بحری جہاز ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اب یہ سمندر ہیں کہ زمین کا اکثر حصہ تین چوتھائی پانی پر مشتمل ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ اللہ اکبر، اور خشکی کی مخلوقات کم ہیں اور سمندر کی مخلوقات زیادہ ہیں۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنا پانی، پھر اس کے اندر طرح طرح کی مچھلیاں، پھر اس پہ طرح طرح کے ڈیزائن اور رنگ، اور پھر اس میں اور طرح طرح کی مخلوقات، پھر ان سمندروں کے اندر پہاڑ، پھر ان کے اندر طرح طرح کے نباتات، جنگل، یہ سب سمندر کے اندر موجود ہیں، یہ کس نے پیدا کیا؟ ابا جی نے، دادا نے، نانا نے، پردادا نے، پڑنانا نے، آخر اس سوال کا کوئی جواب تو دینا ہوگا، یہ سمندر آئے کہاں سے، اور اس سمندر کے اندر جو طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ پھر یہ سمندر ایسے ہیبت ناک ہوتے ہیں اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں، اور کہ دور دور تک پانی پھیلا ہوا ہوتا ہے اور خشکی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر سمندری طوفان آ جائے اور سمندر رف ہو جائے یعنی موجیں بے قابو ہو جائیں، تو بڑے بڑے جہاز اس طرح ہلتے ہیں جیسے تنگ کا پانی کے اوپر ہلتا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے تھوڑا سا اس کا منظر دیکھا کہ میں ایک ہی مرتبہ گیا یورپ، تو وہاں ہمارے ساتھی تھے مولانا اسماعیل کوتوال صاحب، تو وہ مجھے آئرلینڈ سے اور انگلینڈ لے کر گئے ایک بحری جہاز میں، اور وہ بحری جہاز بہت بڑا بحری جہاز تھا، اور ہم آئرلینڈ کے جو شہر ہے ڈبلن، اسی سے اپنے گھر سے نکلے، اپنی کار میں نکلے، اور پھر وہی کار اس جہاز کے اندر چلی گئی، اور جہاز میں بڑی پارکنگ تھی، اور میں نے دیکھا کہ کاریں لوگ آ رہے تھے اور سمندر اور جہاز کے اندر آ کے اپنی کاریں پارک کر رہے تھے، اور جناب میں نے دیکھا کہ دو تین بسیں آئیں اور اس میں بچے بھرے ہوئے، پتہ چلا کہ یہ کوئی اسکول یا کوئی کالج ہے اور اس کے لڑکے اور بچے ہیں اور وہ سب جا رہے ہیں، تو سارا ایک وہ جہاز کیا تھا، یعنی پورا شہر تھا چھوٹا سا، کہ آدمی کے لیے اس کو پورا دیکھنا بھی مشکل تھا. یہ تو اس کے نیچے پارکنگ تھی جہاں ہم اپنی کار سے جہاز کے اندر چلے گئے. پھر اس کے بعد اوپر شاپنگ مال تھا، اور جناب بیسیوں کیا سینکڑوں دکانیں تھیں، اور طرح طرح کے کمرے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکے. تو وہ کہنے لگے کہ چلو چائے پی لیتے ہیں. تو ہم اوپر جو سمندر کا دریا، معاف کیجئے، بحری جہاز کا جو اوپر کا حصہ ہے جہاں سے سامنے کا منظر نظر آئے، تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. ایک ریسٹورنٹ تھا، تو بہت سارے ریسٹورنٹ تھے وہاں، جیسے شہر میں ریسٹورنٹ ہوتے ہیں. تو ہم ایک ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھ گئے اور کوشش کی کہ ہمیں ایسا ریسٹورنٹ ملے کہ جو سامنے کی طرف ہو، جدھر جہاز جا رہا ہے. تو خیر وہاں جا کے بیٹھ گئے، چائے کا ہم نے آرڈر دیا. تو خیر وہ چائے آ گئی. اب اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمندر رف ہونا شروع ہو گیا، اور آپ یقین کیجئے کہ ایک کپ چائے پینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. سمندر رف تھا اور پورا کا پورا بحری جہاز اتنا بڑا، جس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور وہ اس طرح پانی سے ہل رہا تھا اور اچھل رہا تھا کہ ایک کپ چائے پینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. بڑی مشکل سے ہم نے اپنی چائے ختم کی. اس وقت میں اندازہ ہوا کہ، اور یہ تو پتا چلا کہ یہ موسم ہے ایسا، کیونکہ وہ موسم تھا یہی موسم اگست کا اور ستمبر کا، اور اس موسم میں سمندر کبھی کبھار تھوڑا سا رف ہو جاتا ہے، خاص طور پر گرمی میں. سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً پرسکون ہوتا ہے. تو کوئی بحری طوفان نہیں تھا بلکہ معمول کا سمندر تھا، اس میں یہ حال تھا اتنے بڑے بحری جہاز کا. اور جب سمندری طوفان آتا ہے تو الامان الحفیظ، اور بڑے بڑے بحری جہاز اس میں الٹتے چلے جاتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے، 8-10 سال پہلے، ایک سونامی کے نام سے ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور سمندر کی نے ایک چھوٹی سی کروٹ لی تو جناب شہر کے شہر اجڑتے چلے گئے، لاکھوں انسان اس پانی کی زد میں آ کر ختم ہو گئے، اور بڑے بڑے بحری جہاز جو ہے نا وہ تنکو کی طرح الٹ گئے. تو یہ سب سمندر ہے اور اس کی یہ موجیں ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی نشانی ہے. اور یہی سمندر وہ ہیں کہ جن سے پوری دنیا کی تجارت کا سامان ہوتا ہے. یہاں سے جتنا سامان آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور باہر سے جتنا سامان امپورٹ ہو رہا ہے، سارا کا سارا بحری جہاز سے ہوتا ہے. کیونکہ ہوائی جہاز سے تو بہت ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی چیزیں ہی آ سکتی ہیں، لیکن جتنا زیادہ سامان ہے وہ سارا کا سارا بحری جہاز سے، ٹینک ہیں اور طرح طرح کی بھاری چیزیں ہیں، وہ ساری بحری جہازوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 31 میں فرمایا، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کشتیاں، یعنی بحری جہاز، فلک کشتیوں کو بھی کہتے ہیں، اور ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جہاز کا ترجمہ کیا، اس لیے کہ جو کشتی ہوتی ہے وہ تو عام طور سے لوگوں کے لیے یہ ہلکے پھلکے سامان کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ لوگ یا زیادہ سامان آپ نے لے جانا ہو تو کشتی اس کے لیے کام نہیں دیتی، اس کے لیے بڑی کشتی چاہیے، جیسے جسے بحری جہاز کہتے ہیں. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، جہاز یعنی بحری جہاز. کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں یعنی بحری جہاز، تجری فی البحر، کے سمندر میں چلے جا رہے ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ. اب یہ جو بنعمت اللہ میں با ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ، ان دونوں حضرات نے با کو مصاحبت کے لیے لیا ہے. چنانچہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ جہاز اور کشتیاں سمندر میں چلتے ہیں اللہ کی نعمتیں لے کر، یعنی اللہ کی نعمتیں اس میں ہوتی ہیں، اور ساری دنیا کی جیسے میں نے ابھی بتایا تجارت اور تجارتی سامان سارا کشتیوں میں ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں لے کر یہ بحری جہاز سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر کرتے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ باق و مصاحبت کے لیے لیا جائے، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم العالی نے باق و سببیت کے لیے لیا ہے، تو باق و اگر سببیت کے لیے لیا جائے تو صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی اللہ کی نعمت سے، اس کے فضل سے، تو باسببیت کے لیے ہو تو اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اور اگر بامصاحبت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر چلتی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کی نعمتیں لے کر یا اللہ کے انعام کے ساتھ، لِيُرِيَكُم مِّن آيَاتِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور، ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر ادا کرنے والا ہو۔ یعنی یہ جو کائنات ہے، سمندر ہے، خشکی ہے، اور جناب جنگل ہیں اور پہاڑ ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لیکن قدرت کی یہ نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں؟ قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر ادا کرنے والا ہو۔ بہت صبر کرنے والا، بہت شکر ادا کرنے والا ہو، کوئی تکلیف آ جائے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، صبر 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 صبر، بہت صبر، اور جو جو چیز آپ کو اچھی محسوس ہو رہی ہے، نعمتیں برس رہی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں ہو سکتا، نعمتیں اگر نظر آ جائیں، اگر نظر آ جائیں تو آدمی شکر شکر شکر۔ تو جب آدمی بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہوتا ہے، اسی کے وہ سب یہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ جب صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو یقین پیدا ہوتا ہے، جو ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یقین ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی بہت صبر کرنے والا ہوگا، بہت اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، تو اس کو یقین کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ یقین حاصل ہو جائے گا۔ اور دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ صبر اور شکر، صبر اور شکر، جتنا آپ صبر کرو گے، جتنا شکر ادا کرو گے، اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایمان اعلی قسم کے یقین میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ آپ یہ چاہو کہ دنیا میں کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تو یہ پاگلوں والی بات۔ اسی طرح آپ یہ سمجھو کہ مجھے کوئی بھی نعمت ملی بھی نہیں، یہی پاگلوں والی بات۔ نہ تو یہ اس دنیا میں ہر کام آدمی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں نہ برس رہی ہیں، گردے صحیح کام کر رہے ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہے ہیں، جسم کے 360 جوڑ بیک وقت صحیح کام کر رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی۔ تو اگر آدمی تکلیفوں پر صبر کرتا رہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، وہ ہے صبار اور شکور، بہت صبر کرنے والا، بہت شکر ادا کرنے والا، اور وہی موقن ہے، یعنی اس کو ایمان کا اونچا درجہ حاصل ہے جس کو یقین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر ادا کرنے والا ہو۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، جب ان پر کوئی موج چھا جاتی ہے، كَالظُّلَلِ، جیسا کہ سائبان ہوتا ہے۔ موج جب آتی ہے نا تو بسا اوقات موج اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بحری جہاز سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اور ہمارے بھی وہ جہاز شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھار موج کا پانی اتنا اوپر آتا تھا کہ وہ شیشوں سے آگے ٹکراتا تھا اور پھر واپس جاتا تھا۔ تو جب موج آتی ہے تو وہ سائبانوں کی طرح اوپر چڑھتی ہے۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر کوئی موج چھا جاتی ہے، دریا کی موج چھا جاتی ہے، كَالظُّلَلِ، جیسے سائبان ہوتے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت میں نہ کوئی بت یاد آتا ہے، نہ کوئی اور چیز یاد آتی ہے، نہ پیر یاد آتا ہے، نہ شیخ یاد آتا ہے، اس وقت میں کوئی یاد آتا ہے تو کون؟ اللہ تعالی۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، لیکن پھر اللہ جب ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں کم ہی لوگ وہ ہیں، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو درمیان کی چال چلنے والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو پرلے درجے کا بدعہد اور بہت ناشکرہ ہو۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کافروں کا کہ یہ کافر جب کسی بحری جہاز میں سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور پھر موجیں آتی ہیں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کشتی کتنی ہی بڑی سہی، بحری جہاز ہمارا کتنا ہی بڑا سہی، لیکن سمندر کی موجوں کے سامنے یہ تنکے کی طرح ڈول رہا ہے، اور پتہ نہیں ہم ساحل تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں۔ اس وقت میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کو پکارتے ہیں، سب اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں سعودی عرب سے آ رہا تھا، لڑکا تھا میں، پڑھنے گیا ہوا تھا وہاں، تو زہران سے میں سوار ہوا، تو زمانے میں جو ہوائی جہاز تھے اس میں شراب کی اجازت تھی، اس وقت تک شراب پہ پابندی نہیں لگی تھی، تو میں نے دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور جناب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں اور جناب مستی۔ اسی میں جہاز جو ہمارا ہوائی جہاز تھا وہ جناب اس کو بادلوں میں آ گیا اور ہلنے لگا، کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی کچھ۔ تو جتنے عورتیں تھیں انہوں نے سر پہ دوپٹے لے لیے، جتنے لوگ تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے توبہ کرنی شروع کر دی۔ یہ انسان ہے۔ ابھی وہ ایک صاحب کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اخبار میں، کہ وہ بڑے صحافی ہیں، نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، بڑے مشہور، تو انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ یہ جو خدا کو نہ ماننے والے یا دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے بارے میں لکھا کہ زبان سے مذاق اڑاتے ہیں ورنہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اللہ تعالی چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے, اپنا واقعہ انہوں نے لکھا کہ میں ہوائی جہاز میں تھا, اور اسی طرح ہوائی جہاز جو ہے نا وہ سخت طوفان کا میں آ گیا, اور جناب ہر شخص تو وہ جو میرے برابر میں کہنے لگے, میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھ رہے تھے وہ دین اور کا مذاق بھی اڑا رہے تھے, اور اللہ رسول کے بارے میں کہہ رہے تھے جی کیا دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے, یا اس طرح کی بات کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لا مذہب اور دہریہ شخص ہے. کیونکہ جیسے ہی یہ موسم خراب ہوا اور ہوائی جہاز طوفان کی زد میں آیا, تو کہنے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو کہ جب وہ طوفان ختم ہو گیا, میں نے کہا ابھی تو آپ مذہب کا مذاق اڑا رہے تھے, ابھی کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ کیا بات ہے, چپ, کوئی جواب نہیں ہے. تو جب انسان پھنس جاتا ہے کسی مصیبت کے اندر, تو پھر وہ یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے, اور اللہ بچا لیتا ہے. لیکن جب بچا لیتا ہے پھر نیچے اتر کے پھر وہی شرارتیں. اس کو قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ, جب ان پر کوئی موج چھا جاتی ہے جیسے سائبان ہوتے ہیں, دعو اللہ, تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ, مخلصین لہ الدین, اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیتے ہیں کہ یا اللہ بس صرف میں تیری ہی عبادت کروں گا, تو مجھے بچا لے. فلما نجاہم الی البر, پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے, فمنہم مقتصد, تو ان میں سے کچھ ہی لوگ ہیں جو درمیان کی چال چلتے ہیں, یعنی صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں. اور جو بات یہاں ذکر کی گئی وہی بات سورہ یونس میں بھی آئی ہے, تقریباً اسی جیسے الفاظ ہیں. وہاں یہ ہے دعو اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا اور ہمیں عافیت سے پہنچا دیا تو ہم بڑے شکر گزار بندے ہو جائیں گے. فلما نجاہم, نہیں چلو میں آیت بھول رہا ہوں, تو وہاں ہے دعو اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, پھر جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے پھر وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں ناحق طور پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمندر کا یا کشتی کا سفر نہیں کیا, عجیب بات یہ. لیکن قرآن مجید نے چار پانچ جگہوں میں سمندر کے کا نقشہ کھینچا ہے, ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, سورة النور میں بھی اور بھی کئی جگہوں میں, یہاں بھی سورہ یونس میں بھی. اسی لیے بعض بحری کپتانوں نے جو کافر تھے جب قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے, اور کہنے لگے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ محمد جو ہیں وہ ساری عمر مکہ اور مدینہ میں رہے اور شام کی طرف گئے, لیکن آپ نے کبھی بحری سفر نہیں کیا, لیکن جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ ہم جانتے ہیں صرف جنہوں نے طویل سفر کیے ہوں بحری سمندر کے. تو یہ محمد اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, یہ قرآن محمد نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نازل کیا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان پر کوئی موت چھا جاتی ہے جیسے سائبان ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے, پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے, فمنہم مقتصد, تو ان میں سے کچھ مقتصد ہوتے ہیں, من تبعیزیہ ہے, ان میں سے کچھ مقتصد ہوتے ہیں. مقتصد کہتے ہیں اس آدمی کو جو درمیانی چال چلنے والا ہو. قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اللہ نازل کی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. پھر اس قرآن مجید کو میں سے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، بعض درمیانی چال چلتے ہیں، کچھ نیکی کا کام کر لیے، کبھی غلطی ہو گئی توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، پھر کچھ نیکی کر لی، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے. اور بعض وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، سابقم بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. تو وہاں بھی قرآن مجید نے مقتصد کو ذکر کیا، اور مقتصد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو درمیانی چال چل رہا ہو، نیکیاں بھی کر رہا ہو، کچھ گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہوں، لیکن وہ اس گناہ کی تلافی کرتا رہتا ہو، توبہ سے استغفار سے نیکی کر لی، گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر کچھ نیکی کر لی، یہ ہے مقتصد. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ فلما نجاهم الى البر، پھر جب اللہ نے ان کو خشکی کی طرف نجات دی، فمنهم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ہی لوگ درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ بد عہد اور ناشکرے ہوتے ہیں. خطار کہتے ہیں عہد توڑنے والے کو، جو بہت عہد توڑتا ہو. جب سمندر میں تھا اللہ تعالی سے عہد کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ بالکل ٹھیک رہوں گا، لیکن جیسے ہی خشکی کے پہنچا پھر وہ رنگینیاں اور رنگ رلیاں شروع کر دیں. تو یہ ہے خطار، کہ اپنے عہد کو توڑنے والا. اور کفور کہتے ہیں بہت ناشکرے کو. تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کا وہی شخص انکار کرتا ہے جو خطار بھی ہو کفور بھی ہو، عہد توڑنے والا ہو اور ناشکرا ہو. آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مطلب یہی ہے کہ بچ بچ کے چلنا. تقوی کہتے ہیں بچ بچ کے چلنا. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس میں ادھر بھی کانٹے ہوں ادھر بھی کانٹے ہوں اور راستہ چھوٹا سا ہو، کہاں گزرا ہوں؟ کہا، پھر آپ کیا کرتے ہیں اس راستے پر گزرنے کے لیے؟ کہا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچتا بچاتا اپنا چلا چل چلتا رہتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں. فرمایا، اسی کا نام تقوی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی کا نام تقوی ہے. اور لوگوں نے یہ بھی لکھا، مفسرین محدثین نے، کہ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امتحان لے رہے تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کو تقوی کا مطلب معلوم بھی ہے یا نہیں. تو یہ دنیا ہے، ادھر بھی برائی ادھر بھی برائی ادھر بھی برائی ادھر بھی برائی، آگے بھی برائی ادھر بھی برائی. اب اپنا دامن بچا بچا کے بچا بچا کے اپنے ایمان کو قبر تک پہنچا دیا، بس اسی کا نام تقویٰ ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جامع اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی تم کہاں اب اتنی عبادتیں کرو گے؟ بس کسی طرح اپنے ایمان کو بچا بچا کر بچا بچا کر قبر تک پہنچا دو، پھر جیت ہی جیت ہے، پھر جیت ہی جیت ہے. کسی طرح اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک پہنچا دو، پھر جیت ہی جیت ہے. تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں بہت گناہ ہو، دائیں بھی گناہ بائیں بھی گناہ، لیکن کوشش کر کے اپنا چلتا رہے، کوئی کانٹا لگ گیا ہٹا دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. اس کو قرآن فرماتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو. وَخْشَوْ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے، اس دن سے ڈرو. لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، جس میں کوئی والد اپنی اولاد سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. والد یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد کو بچا لوں، نہیں بچا سکے گا. اسی طرح اولاد یہ چاہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بچا لیں، نہیں بچا سکیں گے. ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. بلکہ بچانے کا تو کیا ہے، سورۃ العبس میں 30ویں پارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ اس دن تو یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتیہ و بنی، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا. جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی تو وہ دوسرے کو کیا بچا سکے گا. اس کو قرآن فرماتا ہے اے لوگو اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو، اور ڈرو اس دن سے کہ جس میں کوئی والد اپنی اولاد سے کسی چیز کا بدلہ نہیں دے سکے گا. نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی والد اپنی اولاد سے. ولا مولود ہوا جاز عن والده شیئا، اور نہ کوئی بیٹا بدلہ دینے والا ہوگا اپنے والد سے کسی چیز کا. نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں طرح طرح کی لذت والی چیزیں ہیں، کانٹے بھی ہیں مگر پھول بھی بہت ہیں، پھول جیسے چہرے ہیں، پھول جیسی زبانیں ہیں، پھول جیسے لوگ ہیں، لیکن ان میں اگر آدمی منہمک ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے تو یہ بہت خسارے کی بات ہے. اس کو قرآن فرما رہا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت کا دن آ کے رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے ساتھ بہت دھوکہ دینے والا. وہ بہت دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان. شیطان انسان کو بہت دھوکے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے کر لے کر لے کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کر لے کھا لے بعد میں دے دینا، دس طرح کی الٹی سیدھی تعبیلیں سکھاتا رہتا ہے. آدمی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور آدمی بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالی سچی توبہ ہمیں نصیب فرمائے، اور سچے ایمان پر ہماری موت نصیب ہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان بہت دھوکہ دینے والا ہے، ہرگز تمہیں یہ بہت دھوکہ دینے والا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ دے. اے لوگو اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کرو، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی والد اپنی اولاد سے بدلہ نہیں دے گا، نہ بیٹا اپنے والد سے کسی چیز کا بدلہ دینے والا ہوگا. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اور بہت دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ دے۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 34، اس میں ارشاد ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، وما تدری نفسم بأی ارض تموت، اور کسی جان کو پتا نہیں، کسی انسان کو پتا نہیں کہ اس کی موت کس زمین میں، کس جگہ میں آئے گی، وما تدری نفسم ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے اور اس میں پانچ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، بارش کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، رحم میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، انسان کل کیا کرے گا، زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ میں اس کی موت آئے گی، کون سا اسپتال ہوگا، کون سا شہر ہوگا، کون سی جگہ ہوگی، کون سا علاقہ ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ یہ پانچ چیزیں یہاں ذکر کی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں، اللہ تعالی کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، بارش اور بادلوں کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، رحم کے اندر کیا کچھ ہے، بلکہ رحم ارحام میں کیا کچھ ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، اور کل کیا ہوگا اس کا علم بھی صرف اللہ تعالی کو ہے، اور آدمی کی موت کس زمین میں آئے گی اس کا علم بھی صرف اللہ تعالی کو ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا شبہ بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بچہ ہے یا خالی کوئی ٹیومر ہے، کیا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے، اور علم غیب کے بارے میں متکلمین نے لکھا کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کلی ہو، محیط ہو، قطعی ہو، بلا اسباب ہو۔ چار چیزیں ہیں اس کے اندر، نمبر ایک کلی ہو، نمبر دو محیط ہو، نمبر تین قطعی ہو، نمبر چار بلا اسباب ہو۔ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کلی نہیں ہوتا، جزی ہوتا ہے، محیط نہیں ہوتا، غیر محیط ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، بلا اسباب نہیں ہوتا بلکہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس وقت میں کائنات میں جتنی مادائیں، عورتیں ہیں، انسان کی مادہ عورت ہی کو، کس کس عورت کے رحم میں کیا کچھ ہے، صرف عورت نہیں بلکہ جتنی مادائیں ہیں، اوٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، پتہ نہیں کیا، ان تمام ارحام میں کس رحم میں کیا ہے، یہ علم کلی ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو اگر علم ہوتا ہے وہ کلی نہیں ہوتا بلکہ جزی ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کا علم اس کو ہو جائے گا، کسی ایک پیٹ کا علم ہو جائے گا، اللہ تعالی کا علم کلی ہوتا ہے، انسان کا علم جزی ہوتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالی کا علم محیط ہوتا ہے، کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی پیدائش آپریشن سے ہوگی یا بغیر آپریشن کے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا اس وقت سے لے کر مرنے تک اس کی کل زندگی کیا ہے اور یہ کیا کچھ کرے گا، یہ علم محیط ہے. جبکہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ محیط نہیں ہوتا، غیر محیط ہوتا ہے. اس کو صرف اتنا پتہ چل گیا کہ بھئی اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اگر بیٹی ہے تو وہ کیا ہوگی، پوری زندگی اس کی کیسے گزرے گی، کچھ پتہ نہیں ہے. یہی حال ہے تیسری چیز کا، بارش کا، کہ کہاں کہاں، کب کب، کس کس وقت میں بارش ہوگی اور کتنی ہوگی، کتنے ٹن ہوگی، اس کا علم کلی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے. انسان کو اگر علم حاصل ہوتا ہے وہ کلی نہیں ہوتا بلکہ جزی ہوتا ہے، محیط نہیں ہوتا بلکہ غیر محیط ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم قطعی ہوتا ہے، وہ اس میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور انسان کا جو علم ہے وہ تو غلط ہوتا رہتا ہے. چنانچہ محکمہ موسمیات والے پیشین گوئی کرتے رہتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ 60%-70% غلط ہوتی ہیں، 30% صحیح ہوتی ہیں، 25-30% تو ظنی ہے، اکثر غلط ہوتی ہیں اور کبھی صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہوتا ہے، بندے کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی الٹرا ساؤنڈ کی یا کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، بلا اسباب ہوتا ہے، اور انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. تو علم غیب جو ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی علم غیب ہوگا، نمبر ایک وہ کلی ہوگا، نمبر دو محیط ہوگا، نمبر تین قطعی ہوگا، نمبر چار بلا اسباب ہوگا. اور انسان کو جب بھی کوئی علم حاصل ہوتا ہے وہ کلی نہیں ہوتا، جزی ہوتا ہے، محیط نہیں ہوتا، غیر محیط ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، بلا اسباب نہیں ہوتا، سبب کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا. قرآن مجید میں سورۃ الانعام کے اندر ہے، وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو. اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو علم کلی، محیط، قطعی، بلا اسباب، وہ علم غیب کہلاتا ہے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل. تو آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے، مختلف رحموں میں ہے، اور کسی جان کو پتا نہیں کہ کل کیا کمائے گا، یعنی کل کیا ہوگا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس جگہ میں اس کی موت آئے گی. بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہاں تک کا ترجمہ آخری آیات کا سن لیجئے دوبارہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر ادا کرنے والا ہو. اور جب ان پر کوئی موت چھا جاتی ہے جیسے سائبان ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، تو ان میں سے کچھ ہی لوگ درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں. اور ہماری آیتوں کا نہیں انکار کرتا مگر ہر وہ شخص جو وعدے توڑنے والا اور ناشکرا ہو. اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس میں والد اپنی اولاد سے بدلہ نہیں دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کسی چیز کا بدلہ دینے والا ہوگا، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور بہت دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکہ نہ دے، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کسی جان کو پتا نہیں کہ کل کیا کمائے گا، یعنی کل کیا ہوگا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس جگہ میں اس کی موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں آ کر یہ سورۃ لقمان پوری ہو گئی، اب انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے بعد یہ سورہ الف لام میم السجدہ انشاءاللہ شروع ہوگی، اور یہ جو اگلے ہفتے کا دن ہے تو شاید پتہ نہیں میں یہاں ہوں یا نہ ہوں، اس لیے اگلے ہفتے کے دن کو چھٹی کر لیتے ہیں تاکہ ایک طرف ذہن مطمئن ہو جائے، تو اگلے ہفتے کو درس نہیں ہوگا، یعنی عید کے بعد جو چوتھا یا پانچواں دن ہوگا، پھر جو اگلا ہفتے کا دن آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم سب دوبارہ جمع ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، یا اللہ اس قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمیں منور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اس ماہ مبارک کی برکت سے، قرآن حکیم کی برکت سے، اس درس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، جو جو حضرات بیمار ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ سب مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان دنوں میں اپنی عبادت کی، قربانی کی اور نیکیوں کے کام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔